بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على إمام قر الميامين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه القويم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. بلا شبه قیامت آنے والی ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے. قیامت کی نشانیوں کا تذکرہ جاری تھا، اور قیامت سے پہلے آخری بڑی 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی، جس کے بعد قیامت کا ظہور ہوگا. ان نشانیوں میں سے ایک نشانی دجال کا ظہور ہے، جس کا تذکرہ ہم نے شروع کیا. دجال جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ دجال یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو زمین والوں کے لیے ظاہر ہوگا، اور دجال ایسا فتنہ ہے جس کے متعلق ہر نبی نے اپنی قوم اور امت کو خبردار کیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دکھایا بھی گیا، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں خواب میں دکھایا گیا، وہاں شب معراج پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسری بی، جس رات مجھے معراج کروائی گئی اس رات مجھے جہاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زیارت کروائی گئی. آخر میں فرمایا وہ دجال، اور دجال بھی میں نے دیکھا فی آیات اراہن اللہ ایہا، اور یہ سب نشانیاں اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھائی. فلا تکن فی مریۃ من لقائی، اے نبی ان سے ملاقات کے بارے میں شک میں مبتلا نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں جہاں یہ فرمایا ہے کہ دجال یہ بہت بڑا فتنہ ہے، وہاں اس کی صفات کا بھی تذکرہ کیا. نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفصیلی روایت ہے صحیح بخاری میں 3441، صحیح مسلم 7551، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ شاب دجال ایک نوجوان ہوگا، قطط جفال الشعر گنگریالے بالوں کے ساتھ ساتھ سخت بال ہوں گے اس کے، عین مطافیہ اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی، کأنی اشبہہ بعبد العزى بن قطن، اور عبد العزى بن قطن اس کے وہ مشابہ ہوگا. سلسلہ صحیحہ کی روایت 2937 کے یہ الفاظ، جس میں چند نشانیوں کا تذکرہ ہے، نوجوان بھی ہوگا اور اس کے بال گنگریالے ہوں گے اور گھنے بال ہوں گے اور اس کی آنکھیں کبری ہوئی ہوگی اور عبد العزى بن قطن سے مشابہ. اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی جو روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابی نے بیان کی ہے بین انا نائب اطوف بالکعبہ، میں سویا ہوا تھا تو میں نے یہ دیکھا فاذا رجل احمر جسیم، کیسے آدمی کو جس کا رنگ سرخ ہے, جسیم اور وہ موٹا تازہ ہے, جعد الرأسی اور اس کے گنگریالے بال ہیں, اعور عینہ الیمنى اور اس کی دائیں آنکھ بے نور ہوگی, کأن عینہ عنبۃ طافیۃ گویا کہ اس کی آنکھ انگور کے ابھرے ہوئے دانے کی طرح ہوگی. قلت من ھذا میں نے سوال کیا یہ کون ہے, قالوا ھذا الدجال یہ دجال ہے, واقرب الناس به شبہ ابن قطن اور یہ ابن قطن کے مشابہ ہے جو خزاعہ کے قبیلے کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا. صحیح مسلم کی دوسری روایت 2934 میں شکی نشانی دجال کی ہے, اس کی آنکھ کے پپوتے ناخن جیسے سخت ہوں گے, علیہا ظفرۃ غلیظۃ ان الدجال ممسوح العین اس کی آنکھ ایک مٹی ہوئی ہوگی, بے نور ہوگی اور دوسری بھی اس طرح ابری ہوئی ہوگی جیسے پھولا ہوا انگور ہوتا ہے. ساتویں نشانی مکتوب بین عینیہ کافر اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کاف فا جس کو ہر مومن پڑھے گا, یقرأه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب ہر وہ شخص یہ کافر لکھا ہوا پڑھنے گا خواہ وہ پڑھا لکھا ہے یا جاہل. نویں نشانی دجال کا قد چھوٹا ہوگا, عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن داؤد میں 4322 جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مسیح الدجال رجل قصیر ایک چھوٹے قد والا, افحج جعدا اس کے بال گنگریالے ہوں گے, اعور مطموس العین یہ کانا ہوگا اور اس کی آنکھ مٹی ہوئی ہوگی. دسویں نشانی اس کا سر پچھلی جانب سے کچھ کچھ گنجا ہوگا, سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2808 وَإِنَّ رَأْسَهُ مِنْ بَعْدِهِ حُبُكٌ 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 إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمُ الْكَذَّابَ الْمُضِلُّ تمہارے بعد ایک جھوٹا اور گمراہ شخص آئے گا اور اس کا سر پچھلی جانب سے کچھ کچھ گنجا ہوگا. گیارہویں نشانی اس کی اولاد نہیں ہوگی, صحیح مسلم کی روایت ہے 7532 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ لا یولد له اس کی اولاد نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں جہاں یہ صفات بیان کی ہیں وہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ان نشانیوں کی روشنی میں خوف بھی رہتا کہ کہیں دجال کا ظہور نہ ہو جائے کیونکہ یہ قیامت کی نشانی. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2427 ان ابن عمر رکب نصائب فی سکت من سکت المدینہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن صاعد جس کو ابن سیار کہا جاتا ہے اس کو مدینے کی گلیوں میں دیکھا تو عبداللہ ابن عمر نے اس سے برا بنا ووقع فيه اور اسے ملامت کی کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے شاید یہی دجال نہ ہو. فانتفخ تو گلی میں کھڑا کھڑا پھولنے لگے, حتی سد الطریق یہاں تک اس نے راستہ بند کر دیا, فضربه ابن عمر بعصا تو سیدنا عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں لاٹھی تھی انہوں نے اس لاٹھی کو رد کر دی, فسکت تو سکون میں آ گیا, حتی عاد فانتفخ پھر دوبارہ وہ پھولنے لگ گیا, حتی سد الطریق پھر راستہ بند کر دیا, وضربه ابن عمر بعصا معه حتى كسرها عليه پھر مارنا شروع کیا عبداللہ ابن عمر نے یہاں تک کہ اپنی لاٹھی کو توڑ دی. حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی رہی میں شہنو کیا وہ شہنو، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا نہیں تھا، انما یخرج الدجال من غضبه یغضبها، دجال اپنے پورے غیظ و غضب سے نمودار ہو. تو اتنے سیاد کے بارے میں جو مختلف روایات آتی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابن سیاد ایک کاہن آدمی تھا، یا وہ دجال تھا لیکن دجال اکبر نہیں تھا جو قیامت کی نشانی ہے. اس لیے بعض نے ابن سیاد کے بارے میں لکھا کہ حرا کے مقام پہ ایک گروپ ہو گیا تھا، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ مارا گیا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اکبر کے بارے میں یہ صفات بیان کی ہیں. ان صفات کا انتباق اس پر نہیں ہوتا کہ اس کی اولاد بھی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے خروج کا علاقہ بھی بیان کیا ہے. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2937، انہو خارج خلت بین الشام والعراق، دجال عراق و شام کے درمیانی راستے سے نکلے گا. وعات شمالا فعات یمینا وعات شمالا یا عباد اللہ فاسبقوا، ان علاقوں سے جب نکلے گا تو اپنے دائیں اور بائیں، دائیں جانب شامی علاقوں میں اور بائیں جانب عراق میں تباہی پھیلائے. اور جامع تنزی کی روایت ہے 2237، الدجال يخرج من ارض بالمشرق، دجال مشرق کی سرزمین سے نکلے گا. يقال لها خراسان، اور اس کو خراسان کہا جائے. يتبعه اقوام كأن وجوههم المجاد المطلقة، ایسی قومیں اس کی اتباع کریں گی جن کے چہرے چپٹے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں دو باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ دجال خراسان سے نکلے گا، دجال خراسان سے نکلے گا. خراسان یہ جگہ کہاں ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی قوم کا تذکرہ کیا ہے جن کے چہرے چپٹے ہوں گے. خراسان سے مراد آج بھی اگر دیکھا جائے تو ایران کا شمال مشرقی علاقہ، جس میں طوس، مشہد، نیشاپور آتا ہے، اسی طرح افغانستان کا مغربی علاقہ، حرات، بلخ، مزار شریف، ترکمانستان، مرو، تاجکستان اور ازبکستان، ترمز، سمرقند اور بخارا کا علاقہ. سید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خراسان اسلامی خلافت ایک صوبہ تھا جس کا صدر مقام مرو تھا، جو آج کل ترکمانستان میں واقع ہے. مرو کے اندر ہزاروں علماء پیدا ہوئے جنہیں مرزی کہا گیا، اور ترکمانستان میں 1000 سے زیادہ یہودی آج بھی آباد ہیں، اور بخارا جو ازبکستان میں، اس میں بھی یہودیوں کی تعداد موجود ہے. ایران میں بھی یہودیوں کی تعداد موجود ہے، اگرچہ بہت سارے وہاں سے ہجرت کر کے اسرائیل جا کے آباد ہو گئے، لیکن اس وقت بھی ایک محتاط اندازے کے مطابق 20,000 یہودی وہاں موجود ہے. دجال خراسان کے علاقے سے نکلے گا، اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ دجال اصفہان سے نکلے گا. اصفہان کے علاقے سے نمودار ہوگا تو 70,000 اصفہانی یہودی اس کے ساتھ ہوں گے. یتبع الدجال من یہودی اصفہان، دجال کی پیروی کرنے والے یہ اصفہان کے یہود ہوں گے، جو 70,000 ہوں گے. علیہم الطیانیس، ان پر طیب اسلام کی آبائیں ہوں گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7392. اصفہان یا اصفہان یہ ایران کا مشہور شہر ہے جو تہران اور مشہد کے بعد تیسرا بڑا شہر ہے. تہران سے 340 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے اور شاید کہ دنیا تو جانتی ہے کہ قالینوں کا یہ مشہور شہر ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نشانی ظاہر کی ہے کہ اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی پیروی کریں گے. افق بینا کے نام سے ایک میگزین نکلتا ہے جبکہ پارلیمنٹ میں ان کی ایک سیٹ بھی موجود ہے اور زیادہ تر یہودی تہران اور اصفہان میں ہی ہیں اور زیادہ تر کاروبار قالینوں اور سونے کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دو نام ذکر کیے ہیں خراسان اور اصفہان. اس سے پتہ چلتا ہے کہ خراسان سے دجال ہو کر اصفہان ایران کی طرف جائے گا اور وہاں سے شام اور عراق کے درمیانی راستوں میں اگر آج کل کے راستوں کو دیکھا جائے تو موصل یہ عراق کا ایک علاقہ ہے اور عرب کے راستے میں یہ مغربی سمت اختیار کرتے ہوئے مدینہ کی طرف. لیکن اگر سے مدینہ میں داخل تو نہیں ہو سکے گا, مدینہ کے باہر ریگستان میں یہ پڑاؤ ڈالے گا جس کا تذکرہ بھی ہم تھوڑی دیر بعد کریں گے, اور وہاں سے فلسطین کی جانب دوڑے گا. یہاں تک کہ تل آویو جو آج کل اسرائیل میں مقام ہے, باب اللد لد کے دروازے پہ جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کرے گی اور اس کا خون بھی ان کی برشی پہ لگا ہو. دوسری بات جو اس حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ پیروی کرنے والے چپتے چہرے والوں, قیامت کی دو نشانیاں جس میں عجمیوں کے ساتھ لڑائی کرنا اور ترکوں کے ساتھ لڑائی کرنا, ان دونوں میں بھی انہی الفاظ کا استعمال کیا ہے. اور دجال کے پیروکاروں کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے. تو یہودی اور عجمی اور ترکی ان ساری روایتوں کو جمع کیے جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود تو وہ بھی عجمی اور اسی طرح وہ لوگ بھی عجمی یعنی وہ عرب سے نہیں ہوں گے, وہ عجمی ہوں گے اور ان کی یہ صفات ہوگی. آپ نے گویا کہ ان تینوں حدیثوں میں ایک ہی قوم کا تذکرہ کیا ہے جو دجال کی پیروی کریں گے. لیکن ان احادیث کی روشنی میں کسی قوم پہ فٹ کر دینا کس نے مراد آج کل کی تو قوم ہے یہ قطعاً غلط ہے, یا اس طرح کسی دوسری قوم پہ جب تک کہ اللہ عزوجل کی طرف سے نشانی پر ظہور نہیں ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو لفظ فرمائے ہے انہ خارج خلت بین الشام والعراق کہ دجال شام اور عراق کے درمیانی راستے سے نکلے گا اور پھر دائیں اور بائیں تباہی مچاتا جائے گا, پھر پوری دنیا میں یہ چکر لگائے گا. لیس من بلد الا سیقع الدجال, صحیح بخاری کی روایت ہے 1881. کوئی ملک ایسا نہیں ہوگا جہاں سے دجال نہ گزرے, الا مکہ والمدینہ, سوائے مکہ اور مدینہ اس میں وہ داخل نہیں ہو سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں دجال کا جب تذکرہ کیا جس طرح ابی داؤد کی روایت ہے 4321 تو ہم نے سوال کیا وما لبسه في الارض, دجال کتنی دیر تک زمین رہے؟ قال 40 یوما, 40 دن تک رہے گی. یوم کیسا ہے؟ اس کا ایک دن سال جتنا ہوگا, وہ یوم تشہر اور ایک دن مہینے جتنا, وہ یوم کا جمعہ اور ایک دن ایک ہفتے کا, وہ سائر ایامہ کایامکم اور باقی دن تمہارے دنوں جیسے ہوں. قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیے هذا اليوم الذي كسنا اتكفينا في صلاه يوم وليله، جو ایک سال کا دن ہوگا کیا اس میں ہم ایک ہی نماز پڑھ لیں، جو ایک دن میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں کافی ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اقدروا له قدرا، تم اندازے کے ساتھ نمازیں پڑھو گے، گویا کہ تم اندازہ کر کے صرف پانچ نمازیں نہیں، اس وقت کے اعتبار سے تمہیں اس ساری نمازیں اندازہ لگا کے پڑھنی ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے پیروکاروں کا تذکرہ کیا کہ وہ خراسان سے آئیں گے اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے، ساتھ اس کے فتنوں کا بھی تذکرہ کیا. اس کا پہلا فتنہ یہ ہے کہ اس کی رفتار چلنے کی اتنی ہوگی، جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ، صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوال کیا کہ وہ کتنا تیز زمین پہ چلے گا، قَالَ كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، اس طرح وہ زمین پہ چلے گا جیسے بارش ہو اور تیز ہوا ہو تو بارش کو کدھر اور کدھر لے جائے. دوسرا فتنہ دجال لوگوں کو اپنی دعوت پیش کرے گا، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور دعوت دے گا اور لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں گے. آسمان کو بارش برسانے کا حکم دے گا، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، تو بارش اللہ تعالیٰ آسمان سے برسائیں، زمین کو پیداوار اگانے کا حکم دے گا، وَالْأَرْضَ فَتُنبِتُ، زمین بھی وہ اگائے گی اللہ کے حکم سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اس کے فتنے میں سے یہ ہے کہ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش برسنا شروع ہو جائے گی، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گا. انکار کرنے والوں کے مال وہ تباہ کرتا جائے گا اور ماننے والوں کو انعامات سے مارے گا. تَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرَاعًا، جانور اور مویشی آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ مِن فِتْنَتِهِ أَن يَمُرَّ بِالْحَجْ، ایک علاقے کے پاس سے گزرے گا، کئی قرض وہ نہ ہو، وہ لوگ اس کو جھٹلائیں گے، فَلَا يَبْقَى لَهُمْ سَائِدٌ إِلَّا هَلَكَ، ان کے سارے جانور مر جائیں گے. پھر وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے گا، فَيَصَدِّقُونَ، اور وہ لوگ اس کی تصدیق کریں گے، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ أَن تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، اس وقت پھر وہ آسمان کو حکم دے گا کہ بارش برسائے، بارش برسنا شروع ہو جائے گی، زمین اناج نکالے وہ اناج نکالے، حَتَّى تَرُوحُ مَوَاشِيهِمْ مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنْ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمُ وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرًا وَأَدَرَّهُ طُرُوعًا، اس دن پھر ان کے جانور پہلے سے موٹے ہو جائیں گے اور بڑے ہو جائیں گے اور ان کی کوکھیں بھر جائیں گے اور ان کے تھن جو ہیں وہ دودھ سے لبریز ہو جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَيَمُرُّ بِالْخَيْدَ، ویران جگہ سے نکلے گزرے گا، فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِ كُنُوزَكِ، اپنے خزانے نکالو، نتیجے سے نو خزانہ نکالے اللہ کے حکم سے. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف، ایک نوجوان کو بلا کر دو ٹکڑے کرے گا، فيقطعه، جزلتين دو حصے کر دے گا، ثم يدعوه فيقبل ويتحلل وجهه يضحك، پھر اسے زندہ کرے گا اور بلائے گا اور وہ ہنستا مسکراتا سامنے آئے گا اللہ کے حکم سے. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ ایک ایسی جان کے اسے مسلط کیا جائے گا جس کو قتل کرے گا اور اس طرح آری کے ساتھ اسے چیر دے گا، دو ٹکڑے کر دے گا، لوگوں کو کہے گا کہ اب بھی نہیں ہم مانتے، یہ دیکھو، انظروا الى عبدی، اس میرے بندے کی طرف دیکھو، ابعثہ، ابھی میں اس پہ دوبارہ زندہ کروں. ثم يزعم ان له رب غيره. پھر وہ یہ گمان کرے گا کہ اس کے سوا کوئی رب نہیں. جب وہ دوبارہ زندہ ہوگا تو وہ کہے گا ويقول له القبيس من ربك, بتاؤ تیرا رب کون ہے. تو وہ آگے سے جواب دے گا ربی اللہ وانت عدو اللہ, میرا رب تو اللہ ہے تم اللہ کے دشمن. انت التجار والله ما كنت قط اشد بصيره بك من اليوم. تم دجال ہو, آج سے پہلے اتنا یقینی تھا جتنا آج میں ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احمد فرمایا کہ وہ ربوبیت کا بھی دعویٰ کرے گا. انا ربکم, کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں. ولا ترون ربکم حتى تموتوا, لیکن جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی تم اپنے رب کو تو نہیں دیکھ سکتے. اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی. فمن ابتلي بناره فليستغف بالله وليقط فواتح الكهف. اس کی جنت اصل میں جہنم اور اس کی جہنم اصل میں جنت ہوگی. تو جو جہنم کے ساتھ آزمایا گیا اسے اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات کو پڑھنا چاہیے. وہ مردوں کو زندہ کرے گا. ایک دیہاتی کو کہے گا کیا خیال ہے اگر تیرے باپ اور تیری ماں کو میں زندہ کر دوں تو تم گواہی دو گے کہ میں رب ہوں؟ کہے گا کیوں نہیں. تو دو شیطان جو ہیں اس کے باپ اور ماں کی شکل میں آئیں گے. اگر دیکھو یہ تمہارے ماں باپ آ رہا, اب تو تم مانو نا. اور وہ خود آ کے کہیں گے دونوں شیطان اس کے ماں اور باپ کی شکل میں, یا بولے نہ ہو اب تک بیٹا اس کی بات مانو, یہ تمہارا رب ہے. جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 7-8-7-5. دجال کا فتنہ جب ہوگا تو کمزور ایمان والوں کی حالت میں ہوگی. لوگ جن کا ایمان کمزور ہوگا وہ فوراً اس کی پیروی کرنے نہیں جائیں. اس وجہ سے وہ جن شبہات کے ساتھ بھیجا گیا ہے وہ کچے مسلمان اس کے دجل اور فریب میں آ جائیں گے اور اس کے پیروکار بن جائیں گے. جیسا کہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4-3-1-9. یہاں تک کہ کچھ لوگ اس فتنے سے بچنے کے لیے پہاڑوں کی طرف دوڑیں گے. صحیح مسلم کی روایت ہے 7-5-8-0. لَيَفِرَّنَّ النَّاسُ مِنَ الدَّجَّالِ فِي الْجِبَالِ. لوگ دوڑ جائیں گے دجال سے پہاڑوں کی طرف. شرائی کہتی ہیں اللہ کے رسول تو عرب کے گھر ہوں گے. فرمایا العرب یومئذ قالهم قلیل, اس دن وہ تھوڑے ہوں گے. لیکن ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیب سنائی, صحیح بخاری کی روایت ہے 2-5-4-3. بنو تمیم کے لوگ یہ دجال پر بھاری ثابت ہوں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما زلت احب بني تميم منذ سلاسل. میں بنی تمیم سے محبت کرتا ہوں. سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے بنو تمیم کے بارے میں, آپ نے فرمایا ہم اشد امتی علی الدجال, میری امت میں دجال پر سب سے سخت گیر ہوں گے تو وہ بنو تمیم کے لوگ. اس لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ان کے صدقات آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے, هذه صدقات قومنا, یہ ہماری قوم کے صدقات ہیں. وكان سبیہ منهم عند عائشہ, اور ایک لوڈی کام کرتی تھی سیدہ عائشہ کے پاس بنو تمیم کی. تو آپ نے فرمایا اعتقیها فإنها من ولد اسماعیل, اسے آزاد کر دو یہ اسماعیل کی اولاد میں سے. دجال کا فتنہ تو پوری دنیا میں پھیلے گا لیکن مکہ مدینہ میں یہ نہیں پہنچ پائے. بلکہ حدیث کے الفاظ ہے صحیح الجامع کے 7-8-7-5, الا مکہ والمدینہ لا یأتیهما من نقب من انقابها الا لقيته الملائكه بالسيوف. مکہ مدینہ میں نہیں آئے گا, آنا چاہے گا لیکن داخل نہیں ہو سکے گا ان کے راستوں پر فرشتے تلواریں سونپ کے کھڑے ہوں گے. حتی ینزل عند القریب الاحمق عند مقطع السبخ فترجف المدینہ باہلها ثلاث وجفا. وہ مدینہ کے پاس ایک شور والی زمین اور اس بنجر زمین کے پاس رکھے گا اور مدینہ تین مرتبہ اس میں زلزلہ آئے گا. منافق بھی نکل جائیں گے, منافق عورتیں بھی نکل جائیں گی. اسی طرح اس طرح پٹی سونے چاندی سے بیت چین کو دور کر دیتی ہے. صرف مومن لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس مدینہ طیبہ میں ہوں گے اور وہ اس دجال سے محفوظ رہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے 1782 اللہ عز و جلال فرشتوں کو مقرر فرمائیں گے تمام راستوں پر. اس وقت مدینے کے ساتھ راستے ہوں گے اور فرشتے پہرا دے رہے ہوں گے اور دو دو فرشتے کے راستے سے کھڑے ہوں گے. فَيُخْرِجُ اللَّهُ كُلَّ كَافِرٍ وَمُنَافِقٍ اور ہر کافر اور منافق کو وہاں سے نکال باہر کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اشارہ کیا کہ کسی ریگستانی علاقے میں پڑاؤ ڈالے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بات بھی کہیں جس سے بخاری کی روایت ہے 1879 کہ دجال کا روح بھی مدینے میں داخل نہیں ہوگا. ادھر دجال کا کتنا ظاہر ہوگا, ادھر امام مہدی جس کا تذکرہ آپ نے کر سنا, مسلمانوں کا اجتماع اس سے مقابلہ کرنے کے لیے شام میں ہوگا. ابو داؤد کی روایت ہے 4298 ان مصطفى المسلمین یوم الملحمۃ بالغوطہ الى جانب مدينة يقال لها دمشق من غير مدائن الشام. جب کے دن مسلمانوں کا خیمہ شہر دمشق کے قریب ایک مقام غوطہ میں ہوگا. وہ دمشق جو شام کا بہترین شہر ہوگا, مسلمان وہاں اکٹھے ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خلاف یہ جو جنگ ہوگی مسلمانوں کی آپ کے جنگ, لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواه حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. میری امت کے کچھ ایسے لوگ جو ہمیشہ حق پر قائم رہیں گے, جو ان کے مخالف ہوگا اس سے لڑائیاں کریں گے, حتیٰ کہ آخری لڑائی دجال کے ساتھ ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے ساتھ لڑنے والوں کے بارے میں کچھ سوری سنائی اور فرمایا عصابتان من امتی احرزهما اللہ من النار, دو ایسے گروہ ہیں جن کو اللہ نے جہنم سے آزاد کیا ہے. عصابت تقذل ہیں, ایک وہ گروہ جو ہندوستان کے خلاف جہاد کرے, وعصابت تکون مع عیسی ابن مریم, اور ایک گروہ جو دجال کے خلاف جنگ کرے گا جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوگا. یہ روایت سنن النسائی کی ہے 3175. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا ادھر اس کا فتنہ, ادھر مسلمانوں کا اجتماع, اور دجال کا فتنہ ختم ہونے کے قریب کیسے ہوگا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہوگا. سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2937 فبینما ہوا کذلک, دجال کی آمد کے بعد حالات ایسے ہی ہوں گے کہ بعث اللہ المسیح ابن مریم, اللہ جل جلال عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجیں گے. فینزل عند المنارۃ البیضاء, وہ سفید مینار کے پاس سے ظاہر ہوں گے. شرقی مشرقی مینار کنارے پہ جو مینار سفید ہوگا, دمشق کے علاقے میں بین محرودتین اور زعفرانی لباس انہوں نے دو چادریں پہنی ہوں گی. واضعا کفیہ علی اجنحۃ ملکین, اور اپنے دونوں ہاتھ انہوں نے فرشتوں کے پروں پہ رکھے ہوں گے. اذا قطع رأسہ قطر, حالانکہ ان کا سر خشک ہوگا لیکن جب وہ سر جھکائیں گے تو پانی کے قطرے گریں گے. وإذا رفعه تحدر منه جنان كاللؤلؤ. اور جب اپنا سر اٹھائیں گے تو چمک کے موتیوں کی طرح بوندے گریں گے. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه الا مات. جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سانس لیں گے تو کسی کافر کے لیے مرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا. ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه. اور ان کی سانس وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نظر پہنچے گی. ويطلبه حتى يدركه بباب لب فيقتله. پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا پیچھا کریں گے اور باب لب جگہ پہ اس کے دروازے پہ جا کے اسے قتل کریں گے. اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ. صحیح الجامع کی روایت ہے 7875. مسلمانوں کا امام حکمران ایک نیک آدمی ہو. فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحِ. صبح کی نماز پڑھانے کے لیے امام مہدی آگے بڑھے. اِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَةُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو. فرجع ذلك الامام ينقص يمشي القهقرة. تو امام مهدي پیچھے ہٹیں گے اپنے پچھلے قدموں. ليتقدم عيسى تک عيسى عليه الصلاه والسلام آگے بڑھے. فيضع عيسى يده بين كتفيه. اور عيسى عليه الصلاه والسلام اپنے ہاتھ کو اس کے کندھوں کے درمیان رکھیں. ثم يقول له پھر مهدي سے کہیں گے تقدم فصلي فإنها لن أقيم. تم آگے بڑھو اور نماز پڑھاؤ, یہ اقامت آپ کے لیے کہی گئی ہے. فيصلي بهم إمامهم. مسلمانوں کا امام امام مہدی پھر نماز پڑھائے گا. فإذا انصرف قال عيسى. جب سلام پھیریں گے تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے افتحوا الباب, دروازہ کھول دو. فيفتحون ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف. تو کیا دیکھیں گے کہ دجال 70,000 یہودیوں کے ساتھ تلواریں لے کے لڑائی کے لیے تیار ہوں گے. فإذا نظر إليه الدجال, جو ہی دجال عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھے گا ذاب كما يذوب الملح في الماء, اس طرح وہ گھلنے لگ جائے گا جس سے نمک پانی بھی کھل جاتا ہے. اور ساتھ یہ فرمایا یوں ہی فلو ترکہ, اگر اس کو چھوڑ کے دیا جاتا تو کھلتا کھلتا ہی حتی یہلک مر جاتا. ویطلق حربا, اور دوڑ لگا دے گا. فیدرک عند باب لب الشرقی, مشرقی دروازے لب کے مشرقی دروازے پہ ہیں. سیدنا عیسیٰ اسے ماریں گے. فیقتلہ فيهزم الله اليهود, اور یہودیوں کو شکست ہوگی. فلا يبقى شيء مما خلق الله عز وجل يتوقع به يهودي, کوئی چیز اس وقت یہودیوں کو نہیں بچا پائے گی. الا انطق الله ذلك الشيء, لا حجر ولا شجر ولا حافظ ولا دابة الا الغرقد. کوئی درخت, کوئی پتھر, کوئی دیوار, کوئی جانور ایسا نہیں ہوگا جو بول کے نہیں کہے گا یا مسلم تعال وا کہ یہودی فقتل ہو, آؤ میرے پیچھے یہودی چھپا اسے مارو. غرقت کا درخت یہ نہیں بولے, ہر چیز بول کے کہے گی کہ یہودی ہے, آؤ اسے قتل کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے 2897. فإذا جاء الشام, جب وہ شام آئیں گے, خرج الدجال, دجال نکل چکا ہوگا. فبينما هم يعدون للقتال, لڑائی کے لیے تیاری اور صفے سے بھی کی جا رہی ہوگی. ويصلون الصفوف, اذ اقيمت الصلاه, جب نماز کھڑی ہونے لگے گی. فينزل عيسى بن مريم, تو عيسى بن مريم نازل ہوں گے. فاذا راه عدو الله يذوب كما يذوب البن, تو وہ اس طرح پگھلنے لگ جائے گا, کھلنے لگ جائے گا جس طرح نمک پانی میں گھلتا ہے.
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yang terkenal, وَلَكِنَّهُ يَقْتُلُهُ اللّٰهُ بِيَدِهِ فَيُرِيهِمْ دَمَهُ بِحَرَّتِ
سیدنا عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کو قتل کریں گے اور دجال کا خون سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بچی پر لگا نظر آئے گا. صحیح مسلم کی روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں وَيَنْدِلَ عیسیٰ بِنْ مَرْيَمْ فَأَمَّهُمْ کہ عیسیٰ بن مریم نازل ہوں گے اور لوگوں کی امامت کروائیں. اب نہ ہوں اور ادھر دوسری روایات میں ہے کہ پہلی امامت کروائیں گے. ان دونوں روایتوں کو جمع کریں تو اب نہ ہوں ارادہ کریں گے نماز پڑھنے کا, اور بعد میں اس کے ظاہری الفاظ کے ساتھ کہ وہ نماز پڑھائیں گے جب امام مہدی ہیں. لیکن راجع یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امامت امام مہدی کروائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں نشانیوں کا تذکرہ کیا کہ دجال یا آخری 10 نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے اس کا ظہور, وہاں فرمایا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. یہ جامع عموی جو کہ سفید پتھروں سے اس کا مینار تیار ہوا, 741 میں عیسائیوں کے بعد سے ہی یہ مینارہ تیار کیا گیا کیونکہ انہوں نے اس کو شہید کیا تھا اور آج بھی اس کے آثار موجود ہیں. دجال کا فتنہ ختم ہوگا اور اس کے فتنے سے بچاؤ کے لیے مغیرہ بن شعبہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ سنو تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں, اللہ تجھے نقصان نہیں دے گا. اسی طرح جو توکل و اعتماد کرے گا اس کو نقصان نہیں دے گا. جو صورت کا کی ابتدائی دستاویزات یاد کر لیتا ہے دجال اسے نقصان نہیں دے گا, اور اسی لیے ہر نماز میں دجال کے فتنے سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا نزول بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جن کو مسیح کہا جاتا ہے. میں مسیح ابن مریم الا رسول, عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول ہیں. امام ابن کثیر فرماتے ہیں مسیح اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رہیں گے اور دین کی تبلیغ کے لیے سفر میں رہیں گے, کیونکہ یہودی آپ کی مخالفت شدت سے کرتے تھے, آپ اور آپ کی والدہ محترمہ پر طرح طرح کے الزام لگایا کرتے تھے, اور ایک رائے کے مطابق مسیح اس لیے بھی کہا جائے گا کہ وہ ممسوح القدمین ہے, اور کہا جاتا بھی تھا کہ یہ مسیح ہے. ممسوح القدمین سے مراد کہ آپ کے قدم ہموار اور برابر ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے جو پاؤں کی شیپ بنائی ہے عام انسان کی اس طرح ان کے پاؤں نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک معجزانہ طریقے سے ان کی ولادت دنیا میں ظاہر کی, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے کرمے کا القاء کیا اور انہیں پیدا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صفات بھی بیان کی ہے, فرمایا میرے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی بھی اور نبی نہیں, جب وہ نازل ہوں گے سنن ابی داؤد کی روایت ہے 4324 فعرفوا تو تم پہچان لینا رجل مربوع الى الحمرة والبياض سفید اور سرخ ہی کے درمیان ان کا رنگ ہوگا درمیانہ رد ہوگا, بین مصلتین زرد رنگ کے دو لباس پہنے ہوں گے اور ان کے سر سے پانی کی قطرات گرے ہوں گے, وان لم يصب ہو بلن حالانکہ پانی تو نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ان پر دوبارہ سے نازل ہونا ظہور ہونا یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے, جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو سفید مینار پہ نزول فرمائیں گے اس مشرقی مینارے پہ جو دمشق میں ہوگا, جامع عمومی کے نام سے علماء نے لکھا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار امت کو یہ کہی کہ من ادرک عیسیٰ منکم فلیقرئ منی السلام اگر کسی کی ملاقات ہو جائے تو میرا انہیں سلام پہنچانا. پھر عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا اور ان کا یہ مبارک جو عہد ہے اس کے متعلق بیان کیا. سب سے پہلی بات یہ بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو حکم المقسطون عدل و انصاف کرنے والے, یکسر الصلیب صلیب کو توڑ دیں گے, یقتل الخنزیر خنزیر کو قتل کریں گے جس کو غیر مسلم حلال سمجھ, چوتھی بات وہ یضع الجزیہ اور جزیہ وصول کریں گے, ویفیض المال حتی لا یقبل احد, اتنا مال و دولت ہوگا اس وقت کہ کوئی اسے قبول کرنے کی تیار نہیں ہو, چھٹی بات حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا, اس قدر سکون کے ایام ہوں گے ایک سجدہ دنیا وما فیہا سے حاصل ہو, ساتویں بات ویرجع السلام سلامتی کے وہ دن واپس آ جائیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, آٹھویں بات ویتخذ السیوف اور مناجل وتذهب حمۃ کل ذات حمۃ, یہ تلواروں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا بلکہ تنزل السماء رزقها, آسمان رزق اتارے گا, وتخرج الارض باقتها, زمین اپنی ساری برکتیں نکال دے گی, اور گیارہویں بات یلعب الصغیر بالثعبان فلا يضره, بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے لیکن بچوں کو نقصان نہیں دیں, بارہویں بات یراعی الغنم الذئب, بکریوں کا چرواہا بھیڑیا ہوگا فلا يضرها نقصان نہیں دے, ویراعی الاسد البقر, اور گائے چرانے کے لیے شیر ہوگا تو اسے نقصان نہیں دے, اور چوتھی بات ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد, دنیا سے بغض اور حسد ختم ہو جائے گا جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت 408, اور پندرہویں بات فَيَهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلِ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ, سوائے اسلام کے تمام ملتوں کو اللہ ہلاک کر دے, وَتَقَعُ الْأَمَنَةُ عَلَى الْأَرْضِ, زمین میں صرف امانت رہ جائے, یہاں تک کہ شیر اونٹوں کے ساتھ, چیتے گایوں کے ساتھ, اور بھیڑیے پیڑوں کے ساتھ, اور بچے سانپوں کے ساتھ ہوں گے, کوئی نقصان نہیں ہوگا. یَنْقُصُ أَرْبَعِينَ سَنَةً, 40 سال وہ رہیں گے, ثم يتوفى, پھر وہ فوت ہوں گے, ويصلي عليه المسلمون, مسلم احمد کی روایت ہے کہ مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں, اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے فيحج منها او يعتمر, وہ حج اور عمرہ بھی کریں گے, او يجمعهما, یا حج عمرہ اکٹھا کریں, وہ آسمان سے کہیں گے تو آسمان جو ہے, واللہ ذو الجلال سے دعا کریں گے تو آسمان بارش برس جائے گا, پھر زمین کو حکم دیا جائے گا اور نباتات اگائے گا, اگر کوئی سفید پتھر پہ کوئی دانہ ڈال دے گا تو اللہ وہاں بھی اس کا اناج اگائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ یہ فرمایا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور انہیں جنت کے درجات کی خوشخبری سنائیں. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو 40 سال زمین پہ ہیں, بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ 40 سال سے مراد یہ ہے کہ 33 سال تو زندہ رہے پھر انہیں اٹھا لیا گیا, باقی وہ 7 سال دوبارہ جب نازل ہوں گے تو زمین پر ہیں, اور بعد میں حدیث کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے 40 سال کا ہی تذکرہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گواہی دی ہے قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دوسری بڑی نشانی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں, اور پیغمبر کیوں نہیں کوئی نازل ہوگا, یہ بات بھی سمجھنے والی ہے. سب سے پہلے تو اللہ ان یہودیوں کو آشکارا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے جھوٹ بولا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے, اور جس کو علاج تھے آج عیسائی کھڑے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کو بے نقاب کرنا چاہتے ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام کا نام جو ذکر کیا جاتا ہے اس اللہ کے پیغمبر پر انجیل جو نازل ہوئی تھی اس میں امت محمدیہ کی فضیلت بیان کی گئی, اور ساتھ انہوں نے دعا کی تھی اے اللہ اس امت میں سے مجھے بھی کر دے, تو اللہ نے اس امت میں سے کر دیا, اس لیے ان کو دوبارہ اللہ اتارے. تیسری بات یہ ہے کہ اس لیے اللہ تعالیٰ اتاریں گے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے پیدا تو مٹی سے کیا, تو جو مٹی سے انسان پیدا ہوا ہے اسے آخر مٹی نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ اس لیے بھی اتاریں گے کہ عیسائی جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹے دعوے کرتے ہیں ان دعووں کو غلط ثابت کرنے کے لیے, عیسائی کو توڑنے کے لیے, خنزیر کو قتل کرنے کے لیے بھی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اتاریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی دجال سے فارغ ہوں گے اور خوشیاں ابھی شروع ہوئی ہوں گی تو اللہ حضرت جلال کی طرف سے حکم آئے گا کہ میں ایک ایسی قوم کو لانا چاہتا ہوں. اذ اوحى الله الى عيسى اني قد اخرجت عبادا لي لا يدان لاحد بقتالهم, میں ایسی قوم لانے لگا ہوں اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکے گا, اس لیے فحرز عبادي الى الطور, تو میرے بندوں کو طور کی طرف لے جاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے 7560. تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کی روشنی میں فوراً ان لوگوں کو لے کے طور پہاڑ کی طرف لے جائیں گے اور یاجوج ماجوج جو تیسری نشانی ہے بڑی اس کا ظہور ہوگا. یاجوج ماجوج یہ ذوالقرنین نے ان کو بند کیا تھا, یہ 539 قبل میلادی جب یہ فساد مچاتے تھے تو ان کو ایک دیوار بنا کے بند کر دیا تاکہ لوگ اس کی برائی سے بچ سکیں. یاجوج اور ماجوج جن کے بارے میں یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور یاقس بن نوح کی اولاد کے دو قبیلوں میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کو بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی کے طور پر پیش کیا. یاجوج ماجوج یہ کس قدر خطرناک قوم ہوگی اور کس قدر خطرناک یہ لوگ ہوں گے, اللہ عزوجلال کے حکم سے جب انہیں نکالا جائے گا اور جب یہ نکلیں گے تو جہاں جہاں جائیں گے فساد تباہ کر, بلکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کا یہ نقصان نہیں کرے. مسلمان قلعے میں اس وقت بند ہوں گے, اپنے آپ کو محفوظ کیے بیٹھے ہوں گے, اور یاجوج ماجوج کی قوم یہ جب نکلے گی تو اگر ان کے سامنے پانی آئے گا, صحیح مسلم کی روایت 7560 کہ بحیرہ قدریہ ایک بہت بڑا دریا ہوگا اور پینا شروع کر دے, اور من کل حدب ینسلون یہ جب نکلیں گے تو دوڑتے رہے گا اور پینا شروع کر دیں گے. وہ یمر و آخر ہوں فیقولون لقد کان بهذه مره ما, اور آخری جو آنے والے ہوں گے وہ کہیں گے یہاں پانی ہوتا لیکن پانی ختم ہو چکا ہوگا. نتیجہ تھا جو بھی چیز ہے یہ ہلاک کرتے جائیں گے, نقصان کرتے جائیں گے, آخر کہیں گے کہ اب زمین سے تو ہم نے کسی کو چھوڑا نہیں, پھر آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے جن کو خون لگ کے آئے گا اور کہیں گے کہ آسمان والوں کو بھی ہم نے مان دیا. بولے لیا سکے گا پھر اللہ عز و جل ایک فیصلہ فرمائیں گے, اللہ ایسے پرندوں کو بھیجیں گے اچانک سے ان پر موت آ جائے گی اور موت آنے کے بعد یہ اس طرح بکھرے ہوئے ہوں گے جیسے کیڑے مکوڑے بکھرے ہوتے ہیں. اللہ عز و جل کے پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو لے کے نکلیں گے اور دیکھیں گے کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں اور یہ قوم ساری کی ساری مر چکی ہو. پھر وہ اللہ سے دعا کریں گے جس کے نتیجے میں اللہ عز و جل ایسے جانور بھیجیں گے جو ان کے لاشوں کو اٹھا کے کسی دور پھینک دیں گے, جیسے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے 407. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کی بدبو سے بھی اور ان کی اس مصیبت سے بھی اللہ عز و جل سیدنا عیسیٰ اور اس کی ساتھ چلنے والوں کو بچانے کے لیے بارش نازل فرمائیں گے. لا یکن منہ بیت مدا ولا وضع, کوئی جگہ ایسی نہیں بچے گی جہاں یہ بارش نہیں پہنچے گی. فیغسل الارض حتی یتھکہا کالزلف لبے کوئی پاک صاف کر دیں گے اس زمین کو اور اس مصیبت سے لازم جلال مسلمانوں کو اور سیدنا عیسیٰ کو آزاد کرنا. ابھی یہ سلسلہ خوشیوں کا شروع ہوگا اور ساری چیزیں جن کا تذکرہ آپ نے سنا وہ ہو رہی ہوں گی. تو اللہ عز و جلال ایک ہوا بھیجے گئے فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ أَعْوَاقِهِمْ فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ, اور آخر یہ ہوا ان کے بغلوں کو چیرتی جائے گی اور مومن لوگوں کی روح کو قبض کیا جائے گا. ہر مسلمان فوت ہو جائے گا, صرف بد لوگ باقی رہ جائیں گے جو یہ تَحَاوَجُوا نَفِيهَا تَحَاوَجَ الْحُمْرِ, وہ گدوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہے گٹھا گٹھا ہوگی اور ایسے بد لوگوں پر یہ قیامت قائم ہوگی. صحیح مسلم کی روایت 7560 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, سلسلہ صحیحہ کی روایت, لَيَحُجَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ, یأجوج ومأجوج کے بعد بھی لوگ عمرہ بھی کریں گے حج بھی کریں گے. یہ سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 2430. اس روایت سے ایک فائدہ جو امت کو لینا چاہیے, جو آج غلط بیانی کر کے کہہ رہے ہیں یہ قیامت کی نشانی ہے کہ بیت اللہ بند کر دیا گیا ہے, نہیں, یأجوج مأجوج کے بعد بھی حج ہوگا اور عمرہ ہوگا. پھر اس کے بعد تین جگہ وہاں زمینیں دھنس جائیں گی جو نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی. مغرب میں غصب ہوگا زمین دھنس جائے گا, مشرق میں زمین دھنس جائے گا اور جزیرہ عرب میں زمین دھنس جائے گا. ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, خس کئی مقامات پر تو پایا گیا ہے اور آج سننے کو ملتا ہے کہ وہاں زمین بیٹھ گئی, لیکن تین مقامات جن کا حدیث میں تذکرہ ہے وہ قیامت کی بڑی نشانی ہے, وہ اس قدر بڑا خس ہوگا, بڑا دنسنا ہوگا جو اس سے پہلے نہیں ہو سکا. اس کے بعد اللہ عزوجل جلال کے حکم سے اگلی نشانی دخان دھوئیں کا ظاہر ہونا ہے. فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اللہ کے حکم سے دھواں ظاہر ہوگا جس کے نتیجے میں پوری دنیا کو ڈھانپ لے گا. اگرچہ دھواں تو پہلے بھی ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہوگی جو اس سے پہلے ظاہر نہیں ہوگا. پھر اللہ عز و جلال کے حکم سے ایک جانور زمین سے نکلے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 158, تین چیزیں جب نکل آئیں گی تو کسی کا ایمان اسے نفع نہیں دے گا. طلوع الشمس من مغربها, جب مغرب سے سورج نکل آئے, جب دجال نکل آئے, ودابت الارض, اور زمین سے چھپایا نکل آئے. یہ جانور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 3-2, تخرج الدابت فتسم الناس على خواطمهم, یہ جانور تو ہوگا اس کے مختلف کیفیات بعض اسرائیلی روایات اور ضعیف حدیثوں میں موجود ہیں, اور سلسلہ صحیحہ کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ لوگوں کے ناک پہ نشانی لگاتا جائے, اور لوگ جب کوئی اونٹ خریدے گا تو ساتھ یہ کہے گا کہ یہ اونٹ تم نے کہاں سے خریدا, تو کہتا فلاں اس کی ناک پہ نشانی لگی. تو یہ اللہ حضرت جلال کی ایک نشانی ہوگی. اس کے بعد پھر مغرب سے سورج طلوع ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی روایت ہے 2941, ان اول الآیات خروج طلوع الشمس من مغربها, بہت بڑی نشانی ہے, اس کے بعد فوراً قیامت آنے والی ہے, مغرب سے سورج طلوع ہوگا. وخروج الدابة على الناس ضحى, صبح سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو چاش کے وقت یہ جانور نکل آئے گا. وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا وَلُقْرَ عَلَىٰ إِسْرِهَا قَرِيبًا, جو بھی ان دونوں میں سے پہلے نشانی ہوگی دوسری فوراً ظاہر ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سورج دنیا میں آج غروب ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کے بغیر دوبارہ طلوع نہیں ہوتا. ہر روز سورج غروب ہونے کے بعد اللہ حضور جلال کے عرش کے نیچے سجدہ لیتا ہے. اللہ حضور جلال اس دن فرمائیں گے کہ آج تم جہاں غروب ہوئے ہو وہاں سے نکلو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فرمان سنن ابی داؤد میں بھی موجود ہے 3199. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نشانی کے بعد جو آخری نشانی بنتی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا. نار تسوق الناس الی محشرہم, یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے, اور یہ یمن کے کعاں سے نکلے گی, عدن سے یہ آگ نکلے گی, اور تمام لوگوں کو ہانک کر میدان محشر کی طرف لے جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ستخرج نار من حضر موت, حضر موت یہ یمن کا علاقہ ہے, وہاں سے آگ نکلے گی. او من نحو بحر حضر موت, یہ حضر موت کے سمندر کی طرف سے. قبل یوم القیامہ, قیامت سے پہلے. تحشر الناس, لوگوں کو یہ اکٹھا کرے گی. قالوا یا رسول اللہ فما تأمرنا, اگر آگ یہ آئے تو کیا کرے ہم؟ قال علیکم بالشام, تم شام کو لازم پکڑنا. جامع ترمذی 2217. آپ لوگوں کو کیسے اکٹھا کرے گی؟ لوگوں کے تین گروہ ہوں گے. یحشر الناس علی ثلاث طوائف, راغبین راغبین, کچھ رغبت کرنے والے اور کچھ ڈرنے والے. دو لوگ اونٹ پہ ہوں گے, کسی اونٹ پہ تین لوگ ہوں گے, کسی اونٹ پہ چار لوگ ہوں گے, اور دس لوگ ایک اونٹ پہ ہوں گے, اور باقیوں کو آگ اکٹھا کرے گی. جہاں وہ تھک جائیں گے آگ بھی تھک جائے, جہاں وہ رات سونا چاہیں گے آگ بھی وہاں تھم جائے. صحیح بخاری کی روایت ہے 6.2. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مسلم احمد کی روایت ہے کہ لوگوں کی تین شکلیں یہ بھی ہوں گی, کچھ پیدل چلنے والے, کچھ سواری کرنے والے, اور کچھ کو فرشتے ان کے منہ کے بل چلا رہے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وکیف یمشون علی وجوہہم, لوگ اپنے چہروں پہ کیسے چلیں گے؟ فرمایا, ان الذی امشاہم علی ارجلہم قادر علی ان یمشیہم علی وجوہہم, جس مالک نے, جس خالق نے اپنی مخلوق کو پاؤں پہ چلایا ہے وہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ چہروں کے بل بھی چلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ 10 نشانیاں جو قیامت سے پہلے بڑی نشانیاں آنے والی ہیں ان کا تذکرہ کیا. اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اللہ عز و جلال ایمان کی حالت میں ہمیں رکھے, اور ایمان کی حالت میں ہی اپنے پاس بلائے, اور ہر وہ عمل جو قیامت کی نشانی بننے والا ہے اس کے پارٹ بننے سے ہمیں محفوظ فرمائے. تو آج چونکہ ہماری یہ آخری کلاس تھی اشراط الساعہ, قیامت کی نشانیوں کے متعلق, تو ہم نے 70 ایسی نشانیاں پڑھی جن کو علامت صغرا کہتے ہیں, جو پہلے واقع ہو چکی ہیں تسلسل کے ساتھ جاری, اور 20 ایسی نشانیاں پڑھی جن کا بھی ظہور نہیں ہو سکتا, اور 10 ایسی نشانیاں پڑھی جن کو علامت کبرا کہتے ہیں, اور اس کے ساتھ امام مہدی کا قصہ اور ان کے ظہور کا واقعہ بھی اس سے الگ ہم نے اس پر بھی گفتگو کی. ہمارے اس کورس کے متعلق 4 باتیں. سب سے پہلی بات, اللہ عز و جلال سے دعا ہے کہ اس کورس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے, اور شریک ہونے والوں کو صحیح علم آگے پہنچانے اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری بات, امت اسلامیہ کے اندر 101 فتنہ اس وقت موجود ہیں. فتنوں پر نظر رکھنا اور اس کے بارے میں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح معلومات دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, تاکہ ان فتنوں سے بچ سکے اور فتنوں کو دور کرنے کے لیے اپنا مثبت کردار ادا کر سکے. اور تیسری بات, بلا شبہ یہ 10 دن میں 100 یا 101 نشانیاں بیان جو کی گئی ہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ کی گئی ہیں, جبکہ ہر نشانی تفصیلات کی محتاج تھی, اور ہم نے اختصار کرتے ہوئے اور اسی طرح وقت کا خیال کرتے ہوئے اس کو مختصر ہی بیان کیا ہے تاکہ زیادہ نشانیوں کو ہم جان سکیں اور اس کے بارے میں احتیاطی تدابیر اختیار کر سکیں۔ چوتھی بات، کچھ سوالات جو اس کورس میں شریک ہونے والوں کی طرف سے ہیں۔ بلا شبہ یہ سوالات اس بات کی دلیل ہیں کہ شریک ہونے والوں نے سنا اور سمجھا، اور جس بات میں اشکال ہوا اس اشکال کے بارے میں انہوں نے سوال کر دیا۔ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ اگر کسی کا سوال جو ہے وہ اس بات کی دلالت کرتا ہو کہ اس نے اس بات کو سنا ہے اور کوئی اشکال ہے تو اس کو دور کرنے کا اسے موقع ملا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ کانا دجال پہلے آئے گا یا امام مہدی پہلے آئیں گے؟ امام مہدی پہلے آئیں گے، جیسا کہ آپ تفصیلات سمجھ چکے ہیں۔ دوسرا سوال، کتاب کا نام بتا دیں جس میں نبوت کے دعوے داروں کی تفصیل موجود ہے۔ ابو القاسم، رفیق، دلاوی، جنہوں نے جھوٹے انبیاء کے قصے نقل کیے ہیں۔ جو علم حاصل کیا ہے اس ہر عمل کرنے کے بعد وہ بھول جائے یا گناہوں کی وجہ سے، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے، اچھا سا وضو کرے، دو رکعتیں پڑھے، دعا کرے، اللہ گناہ بھی معاف فرما دیں گے اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ نیکیوں میں بھی تبدیل فرما دیں گے۔ قیامت کی وجہ تسبیح کیا ہے؟ قیامت کو قیامت اس لیے کہتے ہیں، اس دن بڑے بڑے امور قائم ہوں گے، اس لیے اس کو قیامت کہا گیا۔ یا اس لیے بھی قیامت کو قیامت کہتے ہیں کہ قیام الناس لرب العالمین، اس دن اللہ رب العزت کے سامنے لوگ قیام کریں گے، کھڑے ہوں گے۔ پانچواں سوال یہ ہے، کہا جاتا ہے بڑی نشانیاں اور بے قیامت ہوں گی، نشانیاں وقوع پذیر ہو رہی ہیں۔ آج کی تین نشانیاں، بعثت رسول، شق قمر، نبوت کے دعوے دار، ہم ان کو بڑی نشانیاں کہیں گے؟ یہ چھوٹی نہیں، یہ چھوٹی نشانیاں ہیں، جیسے کہ تفصیل وقت سے اس کا جواب تو آ چکا ہوں۔ اسی طرح اگلا سوال ہے، سیدہ فاطمہ کا جو قول بیان کیا گیا ہے، صبت علی مصائب لو انها صبت علی الایام سرنا لیالیا یعودنا لیالیا، اس کو کس نے نقل کیا ہے؟ امام ذہبی نے سیر اعلام ابن ملاکی دوسری جلد میں اور 134 نمبر صفحے پہ اس بات کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ سا اور مد نے برکت کی دعا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو کیا آج کل ہمیں مقیاس کا وہ معیار اختیار کر لینا چاہیے کلو گرام کی بجائے؟ نہیں، آج بھی عربوں میں بہت ساری چیزیں یہ رائج ہیں اور مسلمانوں کے یہاں باقاعدہ اس کا اہتمام ہے، لیکن چونکہ عام اس کا استعمال نہیں کیا جاتا اور اس کا استعمال آہستہ آہستہ بٹ گیا ہے اور بٹنے کے قریب ہے، اس اعتبار سے کہ لوگوں نے اس کو ترک کر دیا، لیکن اس کو باقی رکھنا چاہیے۔ اس وقت یہ پورے ملک میں رائج ہو سکتا ہے جب اس کو حقوق کی سطح پہ یہ بات سمجھی جائے اور اس کو رائج کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگلا سوال یہ ہے، علامات قیامت میں صرف خوارج کی ضرور کی بات تھی اور اس میں قتل کرنے والوں کو روز قیامت اجر گرے گا۔ سوال یہ ہے کہ بظاہر جو لوگ بہت عبادت گزار ہیں، تو کیا ان کا قتل محمد نے فساد کا باعث بھی بنے گا؟ اللہ کے رسول نے جہاں بھی اس بات کا تذکرہ کیا ہے وہاں یہ قانون سمجھنا چاہیے، ان کے قتل کا مجاز کون ہوگا؟ کیا حکومت وقت؟ اور اگر حکومت وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر عام کسی کریمہ گو کو خوارج سمجھ کر کیسے قتل کر سکتے ہیں؟ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا علم تھا، لیکن پھر بھی قتال نہیں کیا، حالانکہ تو کنفرم تھا کہ منافق۔ اس کا جواب آج کل کے پرفتن دور پہ سمجھنا بہت ضروری ہے اور یہ بہت ہی عمدہ سوال ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، من راى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان، جو بھی برائی کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، طاقت نہیں تو زبان سے روکے، طاقت نہیں اتنی بھی تو پھر دل سے ہو جائے۔ اب یہ تینوں کام ایک بندے کے نہیں ہیں، ہاتھ سے روکے یہ حکومت کا کام ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا یہ شرعاً جائز ہے، زبان سے روکے یہ علماء کا کام ہے، دل سے برا جانے یہ عام لوگوں کا کام ہے۔ اگر حکومت اس نے قانون کو نافذ کرنا ہے, وہ کہے میں بیان کرتی ہوں, حکومت کے لوگ بیان کریں, تو گویا کہ انہوں نے اپنا دائرہ چھوڑا تو ایک ایسے دائرے میں داخل ہوئے وہ لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کر پائے. الا کہ ایسا حکمران جو دین کو پڑھا ہوا ہے اور دین کے ان مسائل کو سمجھتا ہے, تو پھر وہ علماء کی سطح ہوگا. اسی طرح دنیا جہان کا پڑھا لکھا انسان اگر قانون کو ہاتھ میں لے لے تو اس نے اپنے دائرے کو چھوڑا اور فساد کی طرف چلا. اسی طرح اگر عام لوگ جو ہیں وہ فتوی بازی شروع کر دیں تو انہوں نے اپنا دائرہ چھوڑا, علماء کے دائرے میں آ گئے, تو ہمیشہ وہ گمراہی کی بات ہے. تو ہر ایک کے دائرے کا تعین شریعت نے کیا ہے, اس کو سمجھنا ضروری ہے. صحیح معلومات جو قرآن و سنت کے صرف علماء دے سکتے, اور قانون جن کے ہاتھ میں ہے, امر جن کے ہاتھ میں ہے, اور جن کے ہاتھ میں ملکوں کی زمام ہے, ان کا کام ہے قانون نافذ کرنا. کوئی اٹھ کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ میں فلاں خارجی مجھے نظر آ رہا ہے اس کو قبول کروں, اور یہ دلائل شرعی جو دلائل ہیں ان کو اپنی مرضی کے مطابق فٹ کرنا ایک اور بہت بڑا گناہ. اس لیے کسی کو خارجی کہتے وقت کسی شخص کو یہ جائز نہیں ہے کہ اپنی منمانی سے کسی کو خارجی کہہ کے اور فوراً جو ہے قتل کرنے کی درجے ہو. رہا لوگ خاموش رہے تو کیا فائدہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے اذا اعملت الخطیئه في الارض, جب زمین میں کوئی برائی ہو, فکرها كمن انکر, دل سے جو برا جانے گا اس کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے اس برائی کو روک دیا. اور بعد میں فرمایا فرضیها كمن عمل بها, اور اگر کوئی برائی سے راضی ہو جائے, کراچی میں برائی ہوئی, پشاور میں بیٹھا کہے بہت اچھا ہوا, گناہ اتنا ہی ہوگا جتنا برائی کرنے والے. اگلا سوال یہ ہے, آج وبائی امراض کے بارے میں حدیث بیان کی گئی ہے کہ کوئی بھی وبائی امراض ایک دوسرے کو نہیں لگتی بلکہ صرف اسی کو لگتی ہے جس اللہ کا اذن آ جائے. اس بات پر تو ہمارا ایمان ہے, لیکن ساتھ ہی احادیث میں بچاؤ کے لیے تدابیر بھی بتائی گئی ہے, جیسا کہ تعاون زدہ علاقے میں نہ تو تدابیر ہو نہ ہی کوئی پایا جائے. تو سوال یہ ہے کہ آج کل کی وبائی صورتحال میں کیا ہمیں وہ ساری احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے جو میڈیا پر بتائی جا رہی ہیں, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ گھریلو خادماؤں کو بھی گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہے اور خواتین اور خادمائیں دونوں کو پریشانی ہوئی. خاص طور پر جو خواتین علم حاصل کرنے کی شوقین ہیں ان کے لیے وقت نکالنا مشکل ہو رہا ہے. براہ مہربانی اس نقطے کی وضاحت کر دیں کہ جو بیماریاں آج کل ہم کے حدیث میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. میں اپنی بات کو دوبارہ سے دہرانا چاہوں گا, شریعت کی اس قدر خوبصورت ہے, شریعت انسانوں کے عقائد اور یقین کو متزلزل نہیں کرنا چاہتی. شریعت کہتی ہے دنیا جہان کی احتیاطیں کر لو, موت جو ہے وہ لیٹ نہیں ہوگی. لا یغنی حذر من قدر, تقدیر کو نہیں بدل سکے گی احتیاط. اس لیے یقین کرو کہ موت جو لکھی ہے بنا پہلے آئے گی ہمارے, احتیاط کرنے اور نہ کرنے سے فرق کیا پڑے. احتیاط کرنے سے سنت زندہ ہوگی, احتیاط کرنا سنت ہے. اللہ کے رسول کے پاس ایسا شخص بھی آیا قافلے میں جس کو کوڑ کی بیماری تھی, آپ نے اس سے مسافر نہیں کیا, یعنی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں لی, احتیاط کی. لیکن ان کے ساتھ جتنے بھی آئے تھے سب کی بیعت نہیں. تو یقین یہ کرنا کہ کوئی بیماری کسی کی وجہ سے نہیں لگتی, یہ مسلمان کا یقین ہونا چاہیے. اور احتیاط جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی ہے اس کو احتیاط کرنا چاہیے. احتیاط کرنے سے کیا ہوگا, سنت زندہ ہوگی, اجر ملے گا, ثواب ملے گا, اور بہت ساری اور مصیبتوں سے انسان بچ جائے گا. لیکن موت پھر بھی وقت پہ آئے گی, لیٹ نہیں ہوگی. بے احتیاطی کرنے سے کیا ہوگا, سنت کو ترک کریں گے, اور اللہ رب العالمین کی سنت کو ترک کرنا یہ معمولی بات نہیں, اور یہ ڈٹائی اور ضد پہ آئیں گے, اور ضدی انسان اللہ کو پسند نہیں ہے. اور موت پھر بھی پہلے نہیں آئے گی, موت وقت ہی آئے گی, کیونکہ بہت ساری اور مصیبتیں جھیلنی پڑے گی یا لوگوں کو جھیلنی پڑے گی اس پہ احتیاط انسان ہو جائے. تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ احتیاط کی تقدیر کو نہیں بدلتی, لیکن احتیاط کرنا سنت ہے, اس کو احتیاط کرنا چاہیے. میڈیا کو چھوڑیے, حکومت جن احتیاطات کی بات کرتی ہے, جو صائب اور مناسب احتیاطات ہیں, معقول ہیں, ان کو اختیار کرنا چاہیے، ضد نہیں کرنی چاہیے، ہٹ درمی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ ایسی باتیں جن کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے اس کو بہر صورت ماننا ممکن نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ نماز پڑھنی ہے تو 6 فٹ یا 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں، یہ کوئی جماعت نہیں ہے. جماعت کے لیے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانا پڑتا ہے، اور ویسے بھی فرض نماز جو ہے وہ انسان پڑھے. رہا تراویح کے بارے میں تو تراویح کر کے بھی پڑھ سکتا ہے. ایسے فتنے کے دور میں بجائے اس کے کہ آپ شریعت کا مذاق اڑائیں اور مسجد میں 6 فٹ کے کھڑے ہوں جس کی کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، تو وہی انسان اپنے گھر میں پڑھ لے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 3 دن اپنے گھر کی تراویح پڑھی تھی. تو جس چیز کو جائز شریعت نے قرار دیا ہے اس کو اختیار کیا جائے، جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے اب عبادات کو توڑ مروڑ دینا اور اپنی منمانی سے ان کے اندر کوئی ایسا جو ہے وہ تصرف کر لینا کہ کسی انسان کے لیے جائز نہیں. اگر وہ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ احتیاط کریں تو جو بیمار ہے بلا شبہ وہ صافا نہ کرے، پر اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی ساری صحابہ سے بحث کی، حالانکہ وہ اس کے ساتھ ہی آئے تھے اور اس کے ساتھ ہی واپس گئے ہیں. تو اس قدر اچھوت بنا کے، اس قدر بیمار کو مجرم بنا کے پیش کرنا یہ میڈیا کی بہت بڑی زیادتی ہے. کاش ان لوگوں کے اندر دین کی رمق ہو، یہ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کی بات کرتے، یقین کو مضبوط کرنے کی بات کرتے، اور خوف و حرام جو معاشرے میں پھیلا رکھا ہے ان لوگوں نے یہ دور کرنے کی کوشش کرتے. لوگ اللہ کے ساتھ جوڑتے ان کا یقین مضبوط ہوتا. بلا شبہ جس طرح دوا خانے کھلے ہیں اس لیے دعا خانے میں کھلے رکھنا یہ معقول بات ہے. تو میڈیا یا حکومت کی طرف سے وہ ساری چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے اس کو قبول کرنا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، سوائے اس کے جو شریعت کے اصولوں سے ٹکرائے اس پہ تو انسان کمپرومائز نہیں کر سکتا. کیونکہ حدیث کے الفاظ آ گئے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یا اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں کسی کی اطاعت نہیں کی جاتی. اللہ سوال یہ کہ دعا کے تجاوز کے سلسلے میں سوال یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ انسان خود ساختہ دعائیں نہ مانگے اور کوشش کرے مصنون دعائیں مانگے، تو کیا میت کے پاس تو بخشش کی دعائیں بھی پڑھنی چاہیے؟ اور میت کے پاس بخشش کی دعاؤں کے ساتھ اگر دعا خود سے بھی کروائی جائے تو کیا یہ تجاوز نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ میت کے پاس دعا کی جانے تو اس لیے آمین کہتے ہیں. ایسی کوئی بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ میت کے پاس دعا کی جائے تو وہ قبول کی جاتی ہے؟ اس طرح کی کوئی بات حدیث کے اندر موجود نہیں ہے. عبید اللہ رحمانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دعا میں کیا تجاوز کیا ہے. نمبر 1 الدعاء بما لا يجوز، وہ دعا کرنا جو جائز نہیں ہے. تجاوز کی دوسری شکل رفع الصوت به والصياح، چیخ چلا کر دعا کرنا. ایک انسان دعا کر رہا ہے تو ویسے اس کا تعین ہوگی، ایک ایک چیخ چلا کے دعا کرنا یہ بھی تجاوز. سؤال منازل الانبیاء، انبیاء کے مقام کو مانگنا کہ اللہ مجھے بھی انبیاء کا مقام عطا فرمانا، یہ تجاوز. اور انبیاء تو اللہ کے پاس جا چکے تو ان کے مقام پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکے. اور اس طرح تجاوز یہ ہے کہ سجا بندی کرنا، دعا خود سجا بندی کے ساتھ کرنا اور اس طرح کے قافیے بنا لینا، اس سے بھی یہ بھی دعا میں تجاوز ہے. تو میت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں تو آپ نے یہ دعا پڑھ کے واپس آ گئے ہیں. اور کب؟ جب دیکھا ان کو کپڑا ہٹایا، اللہم ارفع درجات بھی، اے اللہ اس کے درجات کو بلند فرما اور اس کے گناہوں کو معاف فرما. تو یہ میت کا یہ دعا انسان نہیں کر سکتا ہے، لیکن یہ انداز کے سارے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھائیں اور سب دعا پڑھیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایک جگہ رومیوں کا ذکر ہے اور ان کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ اس وقت رنگ کے ہوں گے جبکہ ناک ہوگی. پھر اس کے بعد اجنبی لوگوں کا تذکرہ آیا ہے، ان کی بھی یہ نشانی ہوئی ہے. بلا شبہ اس کا جواب تو آ چکا ہے کہ جو دجال کے ساتھ ہوگی ان کی بھی یہ نشانی ہوگی. تو یہ تینوں نشانیاں ایک ہی قسم کے لوگوں کی ہے. بلا شبہ وہ اجنبی ہوں گے اور وہ رومی ہوں گے، اور اسی طرح ترکیوں کا بھی تذکرہ آیا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو دجال کی پیروی کرنے والے. مشرق سے سیاہ جھنڈے نمودار ہوں گے تو اس کی بیعت کر لے, تو امام مہدی کی پیروی ہوگی یا سیاہ جھنڈے, قطعاً سیاہ جھنڈے کی نہیں. اللہ کے رسول کا سفید ایجنڈا بھی تھا اور سیاہ ایجنڈا بھی تھا, اور اسی طرح صحابہ نے بھی مختلف جھنڈے استعمال کیے ہیں. وہاں بیعت جو ہے وہ مہدی کی ہوگی, کسی اور کی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کر دی جو صحیح مسلم کی روایت نے پیش کی تھی, 284, کہ دیکھا کہ ایک آدمی کی بیعت کی جا رہی ہے قریش کی, اور بیت اللہ میں اس کی بیعت دی جا رہی ہے, اور وہ مہدی ہے جن کی بیعت ہوگی اور ہوگی ہجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان. تو وہاں مہدی کی بیعت مراد ہے, نہ کہ سیاہ جھنڈے کی. صحیح مسلم کی روایت جو 284, اس میں قریش کے آدمی سے مراد کون ہے, امام مہدی ہے یا عیسیٰ علیہ السلام ہے, اس سے مراد امام مہدی ہے. یہ تھے چند سوالات جو اس کورس میں ہم تک پہنچے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو جو لوگ اس کورس میں شریک ہوئے, مولا کریم یہ علم کی تڑپ میں, اور اللہ تیری اور تیرے رسول کی باتیں سننے کی تڑپ میں شریک ہوئے, اس تڑپ کی بدولت ان کو قیامت میں قیامت کی ہولناکیوں اور قیامت کی مصیبتوں سے آزاد فرما, اور ان کو اپنے محبوب کی رفاقت اور شفاعت اور سفارش نصیب فرما, اور اپنے دیدار کا مستحق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.